امام جس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأن أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهما السلام مذہب تشیع مکتب تشیع اور تشیع کے علمبردار ان سب کا نقطہ آغاز جو ایک تاریخی پس منظر رکھتا ہے مدینہ منورہ سے ہوا اور پھر اس کا دائرہ یمن اور مدینہ و یمن کے ساتھ ساتھ یثرب و بطحا کے جو صحرائی قبائل ہیں ان تک یہ پہنچتا ہے. یعنی تاریخ میں جو تشیع کے پھیلنے کا جو نقطہ آغاز بتایا گیا ہے وہ یہ ہے, یہ سفر ہے مکتب تشیع کی وسعت کا. اور پھر اس کے بعد کوفہ اور بصرے کی باری آتی ہے. ان تمام علاقوں میں خدا کی حکمت جو ہمیشہ سے غالب رہی ہے, خدا نے پہلے ہی سے انتظام کر دیا بنو امیہ اور بنو عباس کے ان خبیث حکمرانوں کے آنے سے پہلے ہی. لہذا الحمدللہ شکراً للہ کے دور امیہ اور بنو عباس کے آنے سے پہلے پہلے مدینہ سے لے کر یہ بصرہ و کوفہ یثرب بطحا ان تمام میں یمن میں مذہب تشیع راسخ ہو گیا اور یہاں کے رہنے والوں کی اکثریت محبان اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اور عاشقان آل رسول ہوئی. پھر جب یہ ان کا دور آیا اور جو قتل عام اور باقاعدہ ایک نسل کشی کا سلسلہ شروع ہوا, جلاؤ گھراؤ جبر و تشدد, زندانوں میں ڈالنا, آنکھوں میں سلائی پھیر دینا, ہاتھ اور پیروں کو کاٹ دینا, گھر والوں کے سامنے گھر کے باہر سولی پر لٹکا دینا, زبانوں کو گدھی سے کھینچ لینا, یہ سب کے سب سلسلے ہوتے رہے. لیکن خاص طور پہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے شام سے واپسی کے بعد مدینہ مسجد نبوی میں درس قرآن اور درس حدیث کا آغاز کیا. اس عالم میں کہ آپ کی اس درسی نشست میں صرف 5 سے 7 افراد بیٹھے ہوئے تھے اور عالم یہ تھا کہ جب آپ نے, یہ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ واقعہ نقل کرتے ہیں اور اس واقعے کو کوٹ کیا ہے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے اپنے مختصر سے کتابچے میں, کہ جب آپ درس دے رہے تھے درس حدیث تو اس سے ایک نوجوان اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول اللہ ایسی حدیث بیان کر ہی نہیں سکتے. فرزند رسول کی زبان مبارک جو امام معصوم ہیں, وقت کے وارث قرآن اور قرآن ناطق ہیں, ان کا انکار کر رہا ہے. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک عام عالم دین جب معصوم بیان کرتا ہے تو سارے سلسلے بیان کرتا ہے, اور وہ سلسلے سارے کے سارے مرکز عصمت و طہارت کے, لیکن اس کے باوجود وہی والی بات ہے کہ ما بمکہ والمدینہ عشرون رجلا یحبوننا. اس مزاج خلافت نے اسلامی ایمانی مزاج پر ایسا اثر ڈالا کہ جب پوری قوم متحد ہو کر یک زبان ہو کر ظاہری چوتھی خلافت کے لیے امام کے پاس آئے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کچلے جا رہے تھے اور آپ کی ابا جو ہے وہ دوش پر نہیں رہنے پائی, لیکن آپ نے جو ہے وہ 24 گھنٹے کی مہلت دی اور آپ نے فرمایا کہ اب تمہارے اسلامی مزاج کا وہ عالم نہیں رہا کہ بار امامت کو اٹھا سکو. اور پھر کس طرح بے وفائیاں ہوئیں. لہذا یہ وہی مکہ اور مدینہ ہے, لیکن امام معصوم حجت خدا ہیں, حجت تو تمام کرنی ہے. لہذا آپ نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا, علامہ مجلسی مرحوم فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نانا رسول اللہ کی احادیث بیان نہ کروں تو انہیں معلوم کیسے ہوگا, بیان کر رہا ہوں تو یہ عالم ہے ان کا. بہرحال پھر پانچویں امام علیہ السلام اور چھٹے امام علیہ السلام کا دور آیا, ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ وہ شجرہ طیبہ کے ہاتھوں جو بنیاد رکھی تھی پورے عالم اسلام میں اس کا ڈنکا بجا, اور اطراف و اکناف عالم سے کس طرح لوگ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آ کر العلم و نور کے تحت, نور علم کی حقیقت حدیث قدسی میں نور ہے, تو نور حاصل کرتے رہے, فیضیاب ہوتے رہے. لہذا جملہ یہ لکھا ہے کہ آئمہ علیہ السلام نے جو خصوصی شاگرد تربیت کیے تھے ان علماء نے اور ان اصحاب آئمہ علیہ السلام نے, نہایت ہی خاموشی سے جہاد باللسان اور جہاد بالقلم کے ذریعے مکتب تشیع کی حفاظت کرتے رہے, اور جو معصومین علیہ السلام کی زبان مبارک سے, زبان ترجمان وحی سے جو رسول اللہ کی احادیث سنی انہیں محفوظ کیا, اور اس طرح جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے, جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہرحال دنیا میں ایک طرح کا زمانہ تو کبھی بھی نہیں رہا. بنو امیہ گئے, بنو عباس آ گئے, بنو عباس بھی چلے گئے, اور پھر جو ہے وہ مغلوں کا دور آیا. اس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طرح علامہ شیخ محمد نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی نہایت عالمانہ انداز میں, بہت ہی بصیرت اور صبر و تحمل کے ساتھ آپ نے ان تمام متعصب اور دشمنان اہل بیت علماء کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنی شخصیت, اپنے تقوی, اپنے زہد و پارسائی اور اپنے علم کا لوہا منوایا. مثال کے طور پہ اسی تاریخ شیعیان علی سے واقعہ نقل کر رہا ہوں کہ جب ہلاکو کی ماں کا انتقال ہوا تو ان کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ مردے کو وہ بھی زمین کے نیچے جو ہے وہ دباتے تھے, یعنی دفنانے والا انداز نہیں ہوتا تھا, گاڑنے والا انداز ہوتا تھا زمین کے نیچے. تو اب ظاہر ہے کہ اس کی ماں کو جو ہے وہ تدفین سے پہلے ان علماء نے, دشمنان آل محمد یہ جو علماء تھے, ہلاکو کے دربار میں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم جو ہے وہ ہلاکو سے ایک بات کہیں گے اس کی ماں کی تدفین سے پہلے. تو اگرچہ سب سے پہلے تعزیت کے لیے پہنچنے والوں میں شیخ نصیر الدین توسی تھے, انہوں نے تعزیت کی اور دنیا اور آخرت کے حوالے سے بعض و نصیحت کی ہلاکو کو, بہرحال یہ چلے گئے. پھر یہ آئے علماء اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے طور پہ تعزیت پیش کرنے کے بعد ہلاکو سے کہا کہ دیکھو یہ تو تمہیں علماء کی صحبت سے پتہ چل گیا کہ قبر میں فرشتے آتے ہیں اور وہ ان کی زبان ہے عربی, تمہاری ماں کو تو عربی آتی نہیں, وہ جب سوال کریں گے تو پھر. ہلاکو پریشان ہو گیا, کہا کہ بات تو صحیح ہے, میرا بھی یہ عقیدہ ہو چکا ہے, اب کیا 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 جائے. کہا کہ اس کا تو ایک ہی حل ہے, ماں کے ساتھ کسی ایسے عالم دین کو دفن کرو کہ جو بہترین عربی سے واقف ہو. کہا کہ کس کو؟ کہا کہ فی الحال تمہیں تو معلوم ہے کہ شیخ توسی سے بڑھ کر عالم دین جو عربی سے واقف ہو کوئی نہیں ہے. کہا یہ بات تو ہے, شکر گزار ہوں تم نے جو ہے وہ میری مشکل حل کر دی. وہ چلے اور اس نے فوراً جو ہے وہ شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں بلایا اور کہا کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ دفن ہونا ہے. الفاظ یہ ہے کہ آپ بہت ہی پریشان ہوئے اور لیکن بہت ہی اطمینان سے آپ نے جواب دیا کہ ہلاکو خدمت تو میں کرتا رہا ہوں, اس خدمت کے لیے بھی حاضر ہوں, بس ایک فکر ہے. کہا وہ کیا؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں اس شخص کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جس کو سب سے زیادہ عربی آتی, اچھی عربی آتی ہو, اور تم تو سب ہی واقف ہو کہ سب سے زیادہ اچھی عربی میری ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج سے 100 سال بعد جب تمہارا انتقال ہوگا, تمہارے اور میرے درمیان جو رشتہ ہے, تعلق ہے, دوستی ہے, وہ بہت ہی عظیم ہے. میں اس وقت کا سوچ رہا ہوں. ہلاکو نے کہا کہ بس قبلہ, میں اسی لیے تو آپ کی قدردانی کرتا ہوں کہ آپ انتہائی سمجھدار اور میرے مہربان ہیں. لہذا کہا ٹھیک ہے. تو کہا کہ اب کیا کروں؟ تو اب انہوں نے اسی عالم دین کا نام لیا کہ جنہوں نے ان کا نام لیا تھا. ہلاکو نے بلایا اور وہ چیختے چلاتے رہ گئے, مگر جس نے کنواں کھودا تھا وہ گڑھے میں خود ہی دفن ہو کر رہ گیا. صلوات بھیج دیجئے محمد اللہ, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ یہ دیکھیے, حیدری صلی علی محمد و آلِ محمد. یہ تو وہ جو تعصب ہے یہ تو اسی دور سے کہ جس کا بابا رحمت للعالمین ہو اس کی اکلوتی بیٹی رونا چاہتی ہے, اس کے رونے پر پابندی ہے, میلوں دور ایک کمرہ لینا پڑا بیت الحزن. اور پھر وہ جو تعصب و عصبیت اور حسد و کینہ بغض کے مظاہر وہاں سے جو چلے ہیں اور ہم اور آپ جانتے ہیں. تو بہرحال یہ سلسلہ جو ہے وہ یہ واقعات بھی ہوتے رہے اور یہ سلسلے بھی اسی طرح چلتے رہے, لیکن مذہب تشیع کا درخت اسی طرح ہرا بھرا رہا, پروان چڑھتا رہا. اور ایک جملہ لکھا ہے جو وہ آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم تمام تر دشمنیوں کے باوجود نسل کشی, قتل عام, جبر و تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کے بعد جو ہم ہمیشہ ہماری تعداد بڑھتی رہی, ہماری عزت و شرافت و عظمت و صداقت میں بھی اضافہ ہوتا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی حمایت و تائید و نصرت بے طفیل محمد اور آل محمد علیہ السلام ہمارے شامل حال رہی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یعنی میں اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عزاداری ہے, تعزیہ داری ہے, مذہب تشیع کو جو آج پوری دنیا میں فروغ حاصل ہوا ہے, اس کی جو برکتیں ہیں, اس کی جو رحمتیں ہیں, اس کی جو اصل وجوہات اور اسباب و علل ہیں, اس کی بقا کے یہ جو معجزات ہیں, یہ کہاں سے ہیں؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا قربانیاں دی گئی ہیں؟ یہ جو ہے وہ میں اس طرف جو ہے وہ آپ کے اذہان عالیہ کو لانا چاہتا ہوں کہ اس میں اللہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ آئمہ معصومین علیہ السلام کے جو خصوص تربیت یافتہ شاگرد اور آپ کے اصحاب اور علماء, اور وہ علماء کہ جو صاحب کردار تھے, صاحب علم و فضل و کرم تھے, بصیرت کے بھی حامل تھے, اور بہت ہی تنہائی اور غربت کے باوجود انہوں نے بھرے دربار میں اپنی ہیبت و جلالت کو محفوظ رکھا, مرعوب نہیں ہوئے, گھبرائے نہیں, پریشان نہیں ہوئے. نعرہ حیدری یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا یہ جبر و تشدد کے باوجود ہم وہ ہیں کہ جو تلواروں کی چھاؤں میں اور سرے دار زندہ رہنے والے ہیں. لہذا بار بار کے قتل عام اور نسل کشی کے باوجود ہم جو زندہ ہیں, ہم جو زندہ ہیں وہ اس طریقے سے زندہ ہیں کہ مر مر کے جیتے رہے ہیں, مر مر کر جیتے رہے ہیں. اور اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہماری جو حیات کا راز ہے, ہماری جو بقا کا راز ہے, وہ یہی ہے کہ تلواروں کی چھاؤں میں اور سرے دار ہم نے زندگی اس طرح گزاری ہے. لہذا نہ ڈر ہے, نہ خوف ہے, اور نہ ہی کبھی ہم خدا سے مایوس ہوئے ہیں, اور نہ ہی کبھی ہم لاوارث قوم کی طرح رہے ہیں. ہمارے اللہم صل علی محمد وآل محمد. لہذا دیکھیے کہ مغلوں کے اس دور میں جیسے کہ عرض کیا کہ 5 سے 6 حکمرانوں کے بعد دشمنان اہل بیت بھی آئے, لیکن اس کے باوجود صبر و تحمل کے ساتھ جہاد باللسان اور جہاد بالقلم کا سلسلہ جاری و ساری رہا, اور اس کے نتیجے میں شیعوں کے اندر قیام ہوتا رہا کہ جس میں سر فہرست حضرت مختار کا قیام ہے. لیکن ہمارا آپ جانتے ہیں کہ مختلف شیعہ قبائل میں کہ جن میں بعض کا تعلق جو ہے وہ خاندان بنی ہاشم سے بھی تھا, ان تمام یہ قیام کا سلسلہ چلتا رہا, یہاں تک کہ ان قیام کی برکتیں ہمیں پھر مغلیہ دور میں, صفویہ دور میں اور مختلف ادوار میں نظر آتا رہا. شیعہ حکومتیں قائم ہوتی رہیں, بنتی بھی رہیں اور ختم ہوتی بھی رہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ دور مغلیہ ہی کی بات ہے کہ ایک علاقہ ہے, آپ جانتے ہیں ہمارا سب واقف ہے سیستان, یہ سیستان کا علاقہ اس وقت جو ہے وہ مکران سے لے کر یہ جو روس کا اور افغانستان کا علاقہ ہے یہاں تک تھا یہ علاقہ، یہ پورا ایران اس میں شامل تھا. اس پر جو شخص حکومت کر رہا تھا غیر مسلم تھا، لیکن آپ دیکھیے کس طریقے سے جو اللہ تعالی نے حجتوں کو تمام کیا، کبھی خواب کے ذریعے، کبھی معجزات کے ذریعے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، جناب سیدہ آ رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ کے علیہ السلام کے یہ یہاں کا جو حکمران تھا سیستان کا شنسب بن حریق، یہ کوفہ پہنچا ہے. اس وقت امام علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا دور تھا، کوفہ پہنچ کر امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوا ہے، آپ کی بیعت کی ہے، اور پھر زندگی بھر اس نے اپنے پورے سیستان کے علاقے میں مذہب تشیع کی خدمت کی ہے، مسجد امام بارگاہ، آزاداری، یہ سب چیزیں جو ہے وہ، یعنی اس وقت تو ظاہر ہے کہ شہادت امام حسین سلام تو نہیں ہوئی تھی، لیکن مذہب تشیع کو اس نے جو ہے وہ عروج دیا ہے، اور اہل بیت کے چاہنے والوں اور مذہب تشیع کو اس نے وہاں پروان چڑھایا. یہاں تک کہ شنسب بن حریق کے بعد محمد خدا بندے وغیرہ، یہ تمام کے تمام پوری کی پوری نسلیں ان کی شیعہ رہی ہیں، یعنی شیعہ اثنا عشری. اور اسی شنسب بن حریق کا جو یہ علاقہ تھا، یہ بعد میں سندھ تک جو ہے وہ اس کی سرحدیں آئی ہیں، اور جب سندھ تک اس کی سرحدیں آئی ہیں تو محبت اہل بیت علیہ السلام بھی وہاں تک آئی ہے. لہذا آج میں ابھی آپ کی دعاؤں سے جو پہلی مرتبہ میں پرانا سکھر گیا اس عشرے کے لیے، تو مجھے وہاں بتایا گیا کہ آج بھی جنہیں ہم موالی کہتے ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ اپنی مسجد میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہوگا، اور جب جلوس آتا ہے تو وہی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والا موالی فوراً جو ہے وہ قمیض اتارتا ہے اور ماتم کرنے لگتا ہے، تعزیہ اٹھاتا ہے. اور بہرحال اللہم صل علی محمد و آل محمد. آج بھی ایسے کئی علاقے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ مکتب تشیع کی خدمات نہیں پہنچ سکی ہیں، لہذا وہ محبان اہل بیت ہیں، عاشقان حسین ابن علی ہیں، عزادار حسین ابن علی ہیں، مگر اس کے باوجود نماز بھی وہیں پڑھتے ہیں، اور جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح بھی ان کے طریقے پر، اور جب مر جاتا ہے تو غسل بھی ان کے طریقے پر ہوتا ہے. تو اس میں بہرحال ہمارا قصور ہے. اگرچہ علماء نے اور مدارس والوں نے بہت کوششیں کی ہیں، لیکن اب بھی کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں یہ صورتحال ہے. تو سندھ کی زمین جو کہا جاتا ہے مذہب تشیع کے لیے، عزاداری کے لیے زرخیز ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کے بیج جو ہے وہ بو دیے گئے تھے اس زمانے میں، کہ آج جو ہے آج بھی تمام تر کوششوں کے باوجود، اس بیت کا زہر پھیلانے کے باوجود، آج بھی جو ہے وہ دلوں سے محبت نہیں نکل سکی ہے. لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہرحال سرزمین پاکستان پر بھی جو جبر تشدد کی ہر روز ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے، یہ تاریخ بھی اسی طرح شہداء کے خون سے مٹ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور آپ نے دیکھا کہ اس دور مغلیہ کے بعد پھر کچھ ایسے غزنویوں کا دور آیا، سلجوقیوں کا دور آیا، ایوبیوں کا دور آیا. یہ تمام سلجوقی، غزنوی اور ایوبی آئے بھی اور چلے بھی گئے. اس دنیا جو ہے وہ اس میں ثبات نہیں ہے، لہذا یہ سوال کرنا ہی ابس اور بے معنی ہے کہ جناب یہ صورتحال کب تک رہے گی. بعض ہمارے مومنین یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ صورتحال کب تک رہے گی، علماء سے بھی اور ایک دوسرے سے بھی، تو جسارت نہ ہو تو میں یہ عرض کروں کہ دنیا میں ایک جیسے حالات کسی بھی قوم پر کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہے ہیں، اور ہماری تاریخ میں تو ہمیشہ جو ہے وہ شہداء کا خون اثر لے کر آیا ہے. ہم دعائیں جناب سید علیہ السلام ہے، اس فضیلت کو مت بھولیں، اور ہم حق پر ہیں، اس فضیلت و عظمت و شرافت کو بھی نہ بھولیں. لہذا اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو مومن کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہمارا آغاز بھی اللہ ہے، ہمارا انجام بھی اللہ ہے. تو جب آغاز و انجام ذات خدا ہے تو پھر ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ اور جب ہم دل سے کہتے ہیں، یقین و علم و معرفت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا والی و وارث ہے، اور والی و وارث خدا کا ہے، اور یہ والی و وارث کیوں کہ خدا کے ہیں، مظہر صفات خدا ہیں، اور خدا کی یہ صفات ہے آیت الکرسی میں کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. لہذا ہمارا والی و وارث مظہر صفات خدا ہے، انہیں بھی نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ غافل نہیں ہیں، ان کی دعائیں ہمارے شامل حال ہیں. ارے ہمارے چاہنے والے کو اگر بخار آ جائے تو امام ہاتھ دکھا کر بتاتے ہیں کہ ہاتھ میں لو اور دیکھو کہ اب تک تمہارے مولا و آقا کے جسم و بدن میں تمہارے بخار کی حرارت موجود ہے. لہذا آیت اللہ العظمہ بہلول رحمت اللہ علیہ، آغے بہجت رحمت اللہ علیہ ہو، یا جناب بہلول موجودہ دور کے، یا جتنے بھی علماء اور فقہا جو بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ عصر ظہور میں ہم قدم رکھ چکے ہیں، ایک بہت ہی پرہیزگار مومن ہیں جنہیں میں نوجوانی کے عالم سے جانتا ہوں، تہجد گزار اور بہت ہی مومن متقی، روزانہ امام کا صدقہ نکالنے والے، اپنے رشتہ دار اور مومنوں کی خدمت کرنے والے، مولانا نہیں ہے، ایک عام مومن ہے ہماری اور آپ کی طرح. تو انہوں نے ابھی کچھ عرصے پہلے یہ خواب دیکھا کہ عرش الہی سے ایک نورانی شخصیت زمین کی طرف آ رہی ہے، اور وہ جو زمین کا یہ جو ایک نقشے میں دکھایا جاتا ہے گلوبل ہے، اور ایک گول سا جو دائرہ ہے دنیا کا جو خاکی حصہ ہے، اس کے اوپر آپ نے ایک قدم رکھ لیا ہے. لہذا جو ہے اللہم صل علی محمد وآل محمد، یہ جو امام معصوم علیہ السلام کی جانب سے یہ جو فقہاء ہیں، علماء اور مجتہدین ہیں، یہ حجت ہیں ہمارے لیے. لہذا جو ہے وہ ہمیں، ہم ویسے ہی مطمئن ہیں، لیکن اور مزید جو ہے وہ ہمیں مطمئن ہونا چاہیے. سرزمین افغانستان پر کیا کیا کم مظالم ڈھائے گئے، سرزمین عراق، سرزمین ایران، سرزمین لبنان و فلسطین و بحرین، سرزمین نجد و حیرات. ابھی آپ دیکھیے تازہ جو اس وقت سعودی عرب کی صورتحال ہے شاہ کے حوالے سے، اب آپ دیکھیے ولی فقی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کیا فرماتے ہیں کہ مشرق وسطی کے حوالے سے ہماری جو پالیسی رہی ہے ہم اس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. آپ دیکھیے اس جملے میں کتنی جو ہے وہ معنویت و روحانیت و معنویت و علمیت و مقصدیت اور فصاحت و بلاغت، اور کتنا رسا کلام ہے، مکمل سیاست میں ڈوبا ہوا یہ ایک مذہبی جو ہے وہ ایک کلام ہے کہ مشرق وسطی کے حوالے سے ہماری جو سیاست رہی ہے اور پالیسی رہی ہے ہم اس کے قریب پہنچ چکے ہیں. بس یقیناً جو ہے وہ آپ کے اذہان بھی پہنچ رہے ہیں. اسی خوشی میں، یہ جو خوشی ہے یہ روحانی اور معنوی اور ایک الہی خوشی ہے، یہ وہی خوشی ہے جو آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور امام سجاد علیہ السلام کے بھی لب مبارک پر آئی تھی, ایک صلوات بھی دیجیے گا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یعنی وہی قرآن آئے تھے کہ علیس صبح بے قریب, ظلم و ستم کی سیاہ رات کتنی ہی طولانی ہو اللہ کی رحمت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. لہذا پروردگار عالم گویا کہ اہل ایمان سے مخاطب ہے کہ علیس صبح بے قریب, کیا وہ صبح قریب نہیں ہے؟ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ ہم نے تو تمہاری مایوسی کا بت اور وہم و گمان اور اندیشے اسی وقت ختم کر دیے تھے. یہ آیت نازل کر کے غدیر خم کے میدان میں کہ الیوم یئس الذین کفروا, بتا دیا کہ جو بھی علی ابن ابی طالب کی امامت و ولایت کا منکر ہے وہ کافر ہے, اور کافر اس دن سے مایوس ہے. اور جو مایوس ہوتا ہے اس کے پاس نہ عقل و شعور ہوتا ہے, نہ علم ہوتا ہے, نہ حکمت ہوتی ہے, نہ سیاست ہوتی ہے, نہ تدبیر ہوتی ہے. اس لیے صبر و تحمل کے بجائے جبر و تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے. حیدری مصائب سے کی طرف آنے سے پہلے امیر تیمور, ہم بھی جائے وہ بچپن سے نام کتابوں میں اپنی درسی کتب میں پڑھتے چلے آئے تھے, لیکن آپ اور ہم واقف ہیں کہ اس وقت جائے وہ درسی کتب کی کیا اس وقت نہیں, بہت وقت ہو چکا ہے. یہ جو شیعہ دینیات کا جو مسئلہ اٹھایا تھا ہمارے معزز صاحب شرف اور صاحب درد علماء نے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین جب وہ درد سے نہیں پھیلتا ہے, درد سے پھیلتا ہے. ان کے دلوں میں درد تھا, انہوں نے شیعہ دینیات کا جو نعرہ اٹھایا, اور سرزمین گلگت پر آغا سید ضیاء الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر شیعہ دینیات کا جو مسئلہ اٹھایا تھا, یہ ہمیشہ یہ مسئلہ اٹھا رہنا چاہیے. اور اگر اس جو سر فہرست جو علماء کرام ہیں, تمام علماء کی محبتوں کو سمیٹ کر یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں, تمام علماء, کیونکہ جو بھی شیعہ عالم دین ہو, خصوصاً سید ہو, سادات ہو, اولاد رسول ہو, اس کی توہین و تذلیل کرنے کے لیے بہت ساری مذمت والی جو ہے وہ احادیث و روایات معصومین علیہ السلام موجود ہیں. لہذا جو ہے وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں تمام محبتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک ہمدرد کا پیغام دینے کے لیے کہ نظریاتی اور فکری اور علمی اختلاف تو ایک فطری بات ہے. لہذا یہ کہا جا رہا ہے مختلف حلقوں میں, ہو سکتا ہے آپ کے کانوں میں یہ بات نہیں آئی ہو, لیکن میں منبر رسول پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مختلف حلقوں میں یہ بات اٹھ رہی ہے کہ اگر اس وقت علامہ سید ساجد علی نقوی, علامہ سید جواد نقوی اور علامہ راجہ ناصر عباس جعفری, اگر یہ تین سربراوردہ شخصیات ایک ہو جائیں, ایک کا مطلب یعنی واقعا ایک ہو جائیں, تو علماء ہیں, صاحب علم ہیں, صاحب بصیرت ہیں, زحمتیں کر رہے ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی زحمتیں ہیں. کوئی ابھی تازہ آیا اور کس کی سالوں کی جو ہے وہ محنتیں اور زحمتیں ہیں. لہذا اگر یہ ایک ہو جائیں تو پھر پاکستان میں شیعوں کے جتنے بھی مسائل ہیں, دیکھیں پھر میں کہہ رہا ہوں کوئی جذباتیت نہیں ہے, تمام تر محبتوں اور صداقتوں اور حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں, کیونکہ دربار خلافت میں جب جناب سیدہ کونین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئی تھیں تو آپ نے خطبے میں اصول دین اور فروع دین سب کے فلسفے بیان کیے تھے. فلسفہ امامت ایک ایک اور دو دو جملوں میں. تو آپ نے فلسفہ امامت کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اسلام میں امامت اس لیے رکھی ہے تاکہ ملت کے درمیان اختلاف و انتشار نہ ہو. تو فلسفہ امامت ملت کے درمیان اتحاد ہے. تو اب اگر ملت میں جو مخصوص ممتاز و منفرد جو اسلام کا ایک بازو ہے تشیع، اس کے درمیان تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر سے روح امامت و ولایت اور حقیقت امامت و ولایت جدا ہو گئی ہے. ہم اس روح و حقیقت امامت و ولایت سے جدا ہو گئے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حقیقی معنوں میں شیعہ اثنا عشری کی جو قیادتیں ہیں، علماء ہیں، درد مند ہیں، ہر ایک زحمت کر رہا ہے، ہر ایک زحمت کر رہا ہے، ہر ایک اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پر رکھ کر آیا ہوا ہے، اور ہر ایک کے لیے پاکستانی قوم میں جتنے بھی شیعہ ہیں ہر ایک جو ہے انہیں عزت، قدر اور احترام کی نگاہوں سے آج بھی ان تمام علماء کو سب دیکھ رہے ہیں. اور میں بہت ہی وثوق سے یہ حقیر انسان کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ ایکا کر لیں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ کسی بھی شیعہ کی آنکھ، ہر شیعہ کی آنکھ چمکنے لگے گی اور خوشی کے مارے آنسو نکلنے لگیں گے.
نعرہ
حیدر بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد. لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ امیر تیمور، بس میں مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ امیر تیمور بھی جو اس کتاب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اس کے دل میں محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھرپور طریقے سے تھی. اس حد تک دیکھیے، آپ دلیل دیکھیے، اس حد تک کہ یہ امیر تیمور ہمیشہ عاشورہ محرم منانے کے لیے کربلا جاتا تھا، اور جب حسین ابن علی سے یہ عشق اور عقیدت دیکھی ایک سید بزرگوار نے جو کربلا کے رہنے والے تھے، تو اس سید بزرگوار نے ایک دفعہ امیر تیمور کو خاک کربلا سے بنی ہوئی شبیہ ذریعہ امام حسین علیہ السلام تحفے میں دی. اور پھر دوسری مرتبہ جب یہ گیا ہے تو خاک شفا سے بنی ہوئی تسبیح دی، اور اب جب یہ آیا ہے تو اس نے دیکھا کہ اب جب دوبارہ محرم میں گیا ہے تو اس نے دیکھا کہ اس تسبیح کے 72 دانے عصر عاشور سرخ ہو گئے. اب ایک دفعہ محرم کی آمد آمد پر امیر تیمور نے ہندوستان پر حملہ کیا ایک علاقے میں، اور پھر جب حملہ کرتے کرتے جب یہ دلی پہنچا ہے تو محرم آ چکا تھا. لہذا عاشور کے دن یہ اپنے تمام لشکر، درباری اور امرا کے ساتھ یہ دلی کی سڑکوں پر آیا ہے. ایک اماری بنوائی تھی اور اس اماری میں شبیہ ذریعہ امام حسین علیہ السلام کو رکھا ہوا تھا، اور اس اماری کے باہر وہ تسبیح اس نے لٹکا دی تھی. اور اس طریقے سے عزاداری کرتے ہوئے وہ دلی کی سڑکوں پر جو ہے وہ رما دما ہوا. لہذا اس طریقے سے اس نے جو گویا کہ ایک تعزیہ والے جلوس کا، غیر محسوس انداز میں تعزیہ والے جلوس کا اہتمام کی، انتظام کی، اور اس طرح جو ہے وہ اگرچہ اس سے پہلے بھی آزاداری ہوتی رہی لیکن اس کے دور میں اس طریقے سے جائیے آغاز ہوتا ہے. لہذا بس میں ایک آپ کو اور ایک بس خوشخبری سناتا ہوں اور مسائل کی طرف آتے ہیں. یہ کہہ کر کہ دیکھیں یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ایک زندہ تاریخ ہے, حقیقی تاریخ ہے, روشن تاریخ ہے, سچی تاریخ ہے, پرکشش, جاذب نظر اور دلوں کے اندر راسخ ہو جانے والی تاریخ ہے. اس تاریخ کو کبھی بھی چیلنج نہیں کیا جا سکا ہے, سر جھکانا پڑا ہے اس تاریخ کے سامنے. لہذا ہم اس وقت کے شیعیان پاکستان اپنے اسلاف اور بزرگوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے شیعوں کے ساتھ ساتھ ہم مطمئن ہیں. آؤ بم دھماکہ کرنے والوں, خودکش دھماکہ کرنے والوں, گولیاں برسانے والوں, جبر و تشدد کرنے والوں, کافر 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 کہنے والوں, فتوے دینے والوں, آؤ دیکھو. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے یہ پر نشاط چہرے اور لبوں کی مسکراہٹیں تمہارے اس تمام تر جبر و تشدد کا جواب دینے کے لیے کافی و شافی ہیں. کربلا 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 اللهم صل علی محمد و آل محمد. کرنا چاہو گے اپنی ذلت و رسوائی و پسپائی و ندامت و پشیمانی, شکست و ہزیمت کو تم نے کبھی بھی نہیں مانا. تم تو اہل نجران کے عیسائیوں سے بھی بدتر ہو. تم ان ہندوؤں اور سکھوں سے بھی بدتر ہو جو حسین کا ماتم کرتے ہیں, سبیلے لگاتے ہیں. تم دنیا میں موجود تمام انسانوں سے بدترین ہو. خوارج کی طرح آج بھی تمہارے اندر, تمہارے سروں میں عقل و شعور نہیں ہے. اور عقل و شعور ہو تو علم بھی آتا ہے اور حلم بھی آتا ہے. لہذا آؤ پوری دنیا میں ہر خطے میں ہم تمہیں جواب دے رہے ہیں. آؤ اس جواب کا بھی جواب لے کر آؤ. نائجیریا, سابقہ وہابی مفتی عالم دین نائجیریا, جائیے گا آپ نیٹ پر, اگر کسی نے ہٹا نہ دیا ہو نیٹ پر جائیے, یہ لکھیے گا نائجیریا, شیخ عثمان ابراہیم زکزکے. پھر آپ جو ہے وہ دیکھیے گا, یہ آج سے تقریباً 4-5 سال بالکل تازہ کی بات ہے, یہ مفتی وہابی مفتی عالم دین عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کی برکت سے مذہب تشیع اختیار کیا. ان کے 50 لاکھ مرید تھے, انہوں نے بھی مذہب تشیع اختیار کر لیا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ان آنکھوں سے دیکھا, وہ تعداد لکھی ہوئی ہے نیٹ پر. اور پھر جب آپ یہ دیکھیں گے تو پورا جو ہے وہ نائجیریا کے جو جو پورا علاقہ ہے اس میں تصویریں آپ کو دکھائی جائیں گی, اور کس طرح اس دور کی جو شیعہ حکومت ہے, اسلامی حکومت ہے, تمام فقہ نافذ ہیں اس شیعہ حکومت میں جو حقیقی اسلامی حکومت ہے. سرزمین جمہوری اسلامی ایران سے وابستہ ہو چکا ہے نائجیریا کا نظام. اور جب آج سے 2 سال پہلے ولی فقیہ رہبر مسلمین جہان آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے دنیا بھر کے علماء دانشوروں کو دعوت دی, تو یہ عالم دین بھی وہاں آئے تہران میں, اور نیٹ پر جو ہے وہ تصویریں کہا گیا, آپ تصویریں ان کی بھیجیں. تو 2 تصویریں جو رہبر کی سائڈ سے بھیجی گئی, ایک تصویر میں وہ رہبر کا ہاتھ چوم رہے تھے. زندہ باد, زندہ باد, مرد آباد. مردہ باد، یا علی یا علی یا علی مدد. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یعنی دیکھیے جو کہتے ہیں نعرہ حیدری یا علی، بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہاتھ نہیں ہل رہے ہوں، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہاتھ نہیں ہل رہے ہوں، بلکہ یہ نعرہ اندر سے کہہ رہا ہو کہ نہیں، یہ جو تم ہل رہے ہو نا، کھڑے ہو کر قدم آگے بڑھاؤ، ایک قدم اور شیعہ نے پاکستان، ایک قدم اور، ایک قدم اور، ایک قدم اور، کہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، اس عاشور اور کربلا سے کہیں پیچھے نہ رہ جانا جو ایران میں بھی برپا ہوئی، جو عراق میں برپا ہے، جو لبنان میں برپا ہوئی، جو فلسطین میں برپا ہے، جو بحرین میں برپا ہے، اور جس کا آغاز سرزمین نجد و حجاز میں بھی ہو چکا ہے. آئیے
نعرہ
حیدری، آئیے اللهم صل على محمد وعلى محمد. جب صبح عاشور، اس شب عاشور کے بعد، کہ اس سے پہلے بھی اور اس شب میں بھی امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھایا، یہ ان پر حجت تمام نہیں ہوئی، قیامت تک آنے والے تمام عاشقان حسین، عارفان حسین، محبان حسین اور آزاداران حسین کو حقیقی مومنوں کا چہرہ دکھایا ہے. مت پوچھا کرو کہ یہ دور کب ختم ہوگا. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، جب ہر روز عاشور ہے اور ہر زمین کربلا ہے یا نہیں، تو پھر کوئی کربلا کے میدان میں اور یوم عاشور جب موجود ہو تو یہ پوچھتا ہے کہ یہ ابتلا اور آزمائش کب ختم ہوگی؟ ارے وہ تو تیر اٹھاتا ہے، کمان اٹھاتا ہے، نیزہ اور تلوار اٹھاتا ہے، کہتا ہے لبیک یا حسین، اور لشکر یزید میں جاگ گھستا ہے. مت کریں یہ سوال، کسی سے بھی نہ کریں، جو ہو سکتا ہے وہ کر گزرے. لہذا پارا چنار سلام ہو ان کے شہداء پر اور زندہ بچ جانے والے ورسا پر، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، شہداء لاہور، سرزمین لاہور، سرزمین زندان شہر کراچی، کتنی قربانیاں ہیں، سب قربانیوں کا سلسلہ ملتا ہے کربلا سے. لہذا جب لشکر ترتیب پایا ہے تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام یہ لشکر کے علم بردار ہیں. حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے رسول اللہ کے لیے علی ابن ابی طالب اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے مالک اشتر. ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، علمدار کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر میں شجاعت نظر آ رہی ہے، بہادری نظر آ رہی ہے، قوت اور غیرت نظر آ رہی ہے، اور حقیقت عباس، باطن عباس علیہ السلام وہ ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی. آپ نے جو زیارت تحریر فرمائی اس کا الفاظ یہ ہیں کہ کان عمن العباس ابن علی صلب الایمان نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس بن علی ابن ابی طالب محکم ایمان اور بہترین فہم و فراست کے مالک تھے. اب اس کلام نورانی کو ملاتا ہوں اس واقعے سے کہ بچپن کا زمانہ ہے، امام علی علیہ السلام کے سامنے حضرت عباس علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، طفلی کا دور ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا عباس کہو ایک. آپ نے فرمایا ایک. امام علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا عباس کہو دو. تو جناب عباس جو صلب ایمان اور نافذ البصیرہ کے حامل ہیں فرماتے ہیں کہ بابا جان جس زبان سے ایک کہہ دیا اس سے دو کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. یعنی بابا آپ ہی کا تو پاک و پاکیزہ صلب اور اس ماں کا پاک و پاکیزہ رحم ہے، اور آپ ولی خدا اور کل مولائے کائنات ہیں، آپ ہی کا تو بیٹا ہوں. بابا جو آپ نے تعلیم و تربیت کی ہے اس کی روشنی میں میں یہ گنتی کے ایک اور دو نہیں سمجھ رہا، ایک سے سمجھ رہا ہوں توحید اور دو سے سمجھ رہا ہوں شرک. جس زبان پر توحید آ جائے وہاں شرک کا کیا کام؟ تو مولا کے چاہنے والو جب توحید کے تذکرے ہوتے ہیں اور مظہر توحید 13 رجب کو علی ابن ابی طالب جو مولا الموحدین ہیں اس کے تذکرے میں نصیریت مشرک کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ لہذا حضرت عباس علیہ السلام کی یہ حقیقت ہے. اندر سے ایک اور مرتبہ بتاتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کہ میں ظاہری علم بردار نہیں ہوں بلکہ واقعاً اس لشکر کا قلب ہوں، اور علم بردار جو ہے وہ قلب لشکر ہی میں ہوتا ہے. لہذا عالم یہ ہے کہ ادھر لشکر تیار ہوا ہے اور ادھر حضرت عباس بے چین ہے کہ کسی طریقے سے سب سے پہلے میں مولا و آقا پر قربان ہو جاؤں. لیکن ہم اور آپ واقف ہیں، سرنامہ کلام کا ترجمہ بھی نہیں کیا ہے، نہ جانے کب ترجمہ ہو، لیکن اتنی بات واضح ہو چکی ہے جو پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، ہمارا ایمان و عقیدہ بھی یہی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام کسی طور بھی کسی پہلو سے بھی جنگ نہیں تھا، یہ صرف قیام تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے نانا کی امت کے اندر پیدا ہونے والے فساد کے خاتمے کے لیے، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے. لہذا شاید حضرت عباس علیہ السلام کو نہ شروع میں بھیجا، نہ بعد میں بھیجا، نہ درمیان میں بھیجا، بالکل آخر میں جب کوئی نہیں رہا ہے اس وقت بھیجا ہے. لیکن بھیجا بھی کس لیے؟ اس میں بھی وہی پہلو ہے کہ جنگ نہیں تھی، پانی کے لیے بھیجا ہے. تمام مقاتل میں لکھا ہے، اور ہم سب علم و یقین و معرفت رکھتے ہیں. بس جناب عباس علیہ السلام جامع صفات ایک انسان کامل ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر کے مصداق کامل ہیں، اپنے مولا آقا امام وقت کی اطاعت کر رہے ہیں. لہذا جناب سکینہ علیہ السلام کا چھوٹا سا مشکیزہ لیا ہے اور چلے ہیں، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی حصول آپ کے لیے کوششیں ہو چکی تھیں، لیکن خدا کو کچھ اور ہی چاہیے تھا. پانی آیا بھی تھا لیکن معصوم بچے اتنے پیاسے تھے کہ وہ زمین پر گر گئی تھی مشک، منہ کھل گیا تھا. سب مقاتل میں موجود ہیں، مستند مقاتل میں. اور اب 7 محرم سے بچوں کی جو حالت تھی اس کی ترجمانی کے لیے امام حسین سلام حضرت علی اصغر کو لے کر آئے تھے، اور وہ ایسی حقیقی اور سچی ترجمانی تھی کہ پورا لشکر آنسوؤں سے رو رہا تھا. عمر بن سعد ملعون کو یہ کہنا پڑا تھا کہ اقتا کلام الحسین, یہ اصغر نہیں ہے یہ حسین ہے, بس یہیں پہ اس کا کلام منقطع کر دے. لہذا جناب عباس پانی لینے کے لیے چلے ہیں. تو اب جو بچے اتنے دنوں سے منتظر ہیں اور بچوں کی ترجمانی جناب سکینہ کر رہی ہیں علیہ السلام, کہیں نہ کہیں کھڑی ہوں گی اور ان کے پیچھے اور ان کے آس پاس جو ہے وہ بچے ہوں گے. اب جناب سکینہ ظاہر ہے کہ چھوٹی ہیں اور چاروں طرف سے اشقیہ نے گھیرا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ شاید بابا کے چہرے پر نظر ہو, اور بابا حسین ابن علی کی نظریں تو کسی مجاہد سے ہٹتی ہی نہیں تھی. لہذا امام حسین علیہ السلام کی مسلسل نظریں ہیں جناب عباس پر, اور جس حالت و کیفیت سے دو چار ہوتے ہیں وہ حالت و کیفیت امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر نقش ہو جاتی ہے, اور جسے دیکھ کے جناب سکینہ سمجھ رہی ہے کہ اس وقت میرے چچا کس حالت و کیفیت میں ہے. مگر میں مختصر کروں کہ جب نہر میں داخل ہو گئے, پانی مشکیزے میں بھر لیا, اور جب آپ باہر آئے ہیں, مگر ایک مرتبہ سخت جنبش ہوئی علم کو کہ جب آپ کا دایاں بازو کٹا ہے اور اس سے زیادہ جنبش شدید ہوئی کہ جب آپ کا بایاں بازو بھی کٹا اور آپ نے پرچم کو علم کو سینے سے لگایا اور مشک جناب سکینہ علیہ السلام کو دانتوں میں تھام لیا. اب کوشش یہی ہے کہ پانی چلا جائے, کوشش یہی ہے کہ پانی چلا جائے. اگر پانی چلا جائے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ کیا عباس نے آنا نہیں تھا؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے آنا نہیں ہے؟ لیکن بتانا یہی ہے قدرت نے کہ یہ مسلمان تو چھوڑو انسان بھی نہیں ہے کہ جو 6 مہینے کے بچے کو پانی پلانے کے روادار نہ ہو, جبکہ باپ نے تپتی زمین پر بچے کو لٹا دیا تھا اور ماہی بے آب کی طرح اصغر تڑپ رہے تھے. ارے عباس, انہی بچوں ہی کے لیے تو پانی لا رہے تھے. اگر پانی پینا بڑوں کو مقصود ہوتا تو جناب عباس پانی پی لیتے. ارے یہ تو چھوڑو, ان کا گھوڑا امام حسین علیہ السلام کا زلجنہ پانی پی لیتا. میں کہوں گا مولا آقا حسین ابن علی, ارے جب آپ نے سلام آخر کی آواز سنی ہوگی اور کہا الان انکسر ظہری, ارے علی اکبر کے جانے سے دنیا اندھیر ہو گئی تھی, مگر چل تو سکتا تھا, مگر عباس تمہارے جانے سے کمر شکستہ ہو گئی, اب تو کڑا بھی نہیں ہوا جاتا. ارے کس عالم میں جب علی اکبر کے لیے کس طرح امام حسین علیہ السلام چلے تھے, جناب عباس کی جانب کس طرح چلے ہوں گے؟ آئے آئے, مگر جب مصیبت آئی ہے تو جناب عباس کے مسائل میں جناب سیدہ علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا, ہر ایک کے مسائل ہیں مگر اے ذاکر حسین میرے عباس کی مصیبت یہی ہے, میرے عباس کی جسمانی تکلیف و اذیت یہی ہے. ارے جو سواری سے گرتا تھا ہاتھوں کے ذریعے سہارا لیتا تھا, مگر میرا عباس. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.